الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. سورة يونس آيات نمبر 94 95 اور 96 ارشاد باري تعالى ہوتا ہے ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. اس آیت کریمہ میں ہم فتكون من الخاسرین سے خسارہ اور اس کے اثرات اور نتائج قرآن کریم کے دیگر آیات کے تناظر میں ملاحظہ کر رہے تھے اور موضوعی طور پہ ہم نے اس کو ملاحظہ کیا. خسارے کا مطلب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ مطلق فائدہ اس کے مقابل میں لفظ خسارہ استعمال ہوتا ہے یا ایک شے جس میں نقص کیا جائے, عیب آ جائے یا کمی اس میں آ جائے تو اسے خسارے سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے خسارے کو متعدد آیات کریمہ میں ذکر کیا ہے اور انسانی زندگی جن اہم ترین نظریات اور افکار کے اوپر گزرتی ہے ان میں سے ایک خسارہ بھی ہے. جیسے انسان اپنے نفع اور نقصان کو دیکھتے ہوئے زندگی کے ہر امر کو انجام دیتا ہے اور بجا لاتا ہے, انہی میں سے ایک خسارہ ہے. خسارہ کے مقابل نفع آتا ہے, یعنی جب بھی خسارے کا تعین ہو جائے تو اس کا جو مقابل ہے وہ مقابل ہمارے سامنے ہر صورت میں فائدے کے طور پہ آئے گا, اور جب فائدہ معین ہو جائے تو اس کا مقابل خسارہ کہلائے گا. بس یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ خسارہ اور فائدہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. ہم نے گزشتہ درس میں یہ ملاحظہ کیا تھا کہ قرآن کریم کی نگاہ میں خسارے کا براہ راست تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے, کسی بھی عمل کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے. یعنی انسانی جسم سے صادر ہونے والے اعمال ان کو فوراً خسارے سے تعبیر نہیں کر سکتے, بلکہ خسارے کا تعلق انسانی نفس کے اندر نظریات, اعتقادات اور افکار سے ہے, اور ان اعتقادات اور نظریات کے دوش پر اور بلبوتے پر جو اعمال صادر ہوتے ہیں اسے خسارے سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا یہ بات ہمارے لیے نمایاں ہوئی کہ ممکن ہے کہ اگر وہ افراد جو عمل کی بنیاد پہ خسارے یا نفع کا تعین کرتے ہیں, اگر عمل کی بنیاد پہ کرتے ہیں, تو ممکن ہے کہ بعض ایسے اعمال جو ظاہری طور پہ خسارہ کہلائیں ظاہری طور پہ, تو وہ اسے نفع کی طرف نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ بعض ایسے اعمال ہیں کہ دنیاوی طور پہ تو ہمارے پاس نقص لازم آ رہا ہے, جیسے مال میں نقص کا ہونا, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی جو جان ہے وہ ممکن ہے کہ خطرے میں پڑ رہی ہو اور ان ظاہری اعمال میں وہ خسارہ کہلاتا ہے, لیکن اگر افکار اور اعتقادات کو اگر ہم بنیاد بنائیں تو یہی جس کو ہم خسارہ قرار دے رہے تھے یہ نفع ہمارے سامنے کہلائے گا. نتیجہ ہمارے پاس یہ نکلا کہ اگر کوئی باطن کے اندر اعتقادات اور افکار اور نظریات کا انکار کرے اور اس کے دوش پہ اعمال کے ظاہر ہونے کی نفی کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ظاہری اعمال کوئی نسبت دے گا خسارے اور نفع سے, اور اگر ظاہری اعمال کو منسوب کیا جائے یعنی ظاہری اعمال ان کی نسبت دی جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس میں پھر ہمارے پاس میزان الگ آ جاتے ہیں. قرآن اور دیگر جو افکار ہیں اس میں نمایاں فرق یہی ہے. قرآن کریم کی نگاہ میں اصل سرزمین نفس انسانی ہے. اس نفس انسانی میں جو بیج بویا جاتا ہے اور جو برگ و بار لاتا ہے وہ افکار اور اعتقادات ہیں, اور افکار اور اعتقادات کے دوش پر جو عمل صادر ہوتا ہے وہ نفع اور نقصان سے مربوط ہوتا ہے. جبکہ قرآن کے مقابلے میں جو آئیڈیالوجی یا نظریات موجود ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، انسان اپنے نفس میں کوئی بھی نظریہ رکھ لے، ہمیں غرض ہے اس کے عمل سے، اس کا عمل جیسا صادر ہو رہا ہے اس عمل کی براہ راست نسبت دیں گے نفع یا خسارے سے۔ لہذا یہاں پہ یہ چیز ہمارے لیے فرق کر جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر ظاہری طور میں بھی عمل کی نسبت دے، یعنی بذات خود عمل کو خسارے والا عمل کہے یا بذات خود عمل کو نفع بخش عمل قرار دے، ہر دو صورتوں میں اس کی بنیاد فکر ہی ہوتی ہے، ہر دو صورتوں میں اس کی بنیاد اعتقادات ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم اس بحث میں داخل ہوئے، ٹھیک، یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں کہ کسی بھی عمل کو دنیا میں فوراً ہم خسارے والا عمل نہیں کہہ سکتے، بلکہ عقائد اور افکار کے تناظر میں اسے خسارے والا یا نفع بخش عمل کہیں گے، درست۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے کون سے اعتقادات کو نفع بخش اعتقادات اور اعمال قرار دیا ہے، اور وہ کون سے افکار اور اعتقادات ہیں جن کو قرآن نے خسارہ قرار دیا، اور ان کے دوش پہ جو بھی عمل صادر ہو جائے، جو بھی عمل، اس عمل کو بھی قرآن نے خسارہ قرار دیا ہے۔ لہذا دو امر ہمارے سامنے پھر آ جاتے ہیں، ایک ہے وہ اعتقادات اور وہ افکار جن کو قرآن نے خسارہ قرار دیا ہے، اور ان افکار سیئہ یا افکار خسارے والے افکار، نقصان والے افکار، ان کے دوش پہ جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان اعمال کو بھی قرآن نے کیا کہا ہے، وہ بھی خسارے والے اعمال ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے افکار کو اصل خزانہ قرار دیا ہے، افکار اور اعتقادات وہ انسان کے پاس اصل مال ہے، کیونکہ جب خسارے کا لفظ آتا ہے تو خسارہ کہتے ہیں مال میں نقصان کا ہونا۔ انسان کے پاس کیا چیز ہے کہ جو اس کا سرمایہ ہے؟ آیا سرمایہ انسان کے پاس کسی باتوں کا ہونا، ڈگریوں کا ہونا، مال کا ہونا، یہ انسانی سرمایہ ہے یا نہیں؟ انسانی سرمایہ اس کے وجود کے اندر اس کے افکار، نظریات، اعتقادات اور اس افکار اور نظریات کے دوش پہ عمل کا صادر ہونا ہے۔ اس کی میں ایک اور آپ کی خدمت میں مثال بیان کروں جس سے آپ کے لیے یہ حساسیت کاملاً آشکار اور واضح ہو جائے۔ مثلاً آپ ایک ٹیکنالوجی کو ایجاد کرتے ہیں، جیسے بجلی ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے۔ اب اگر آپ کی فکر یہ ہے کہ تمہارا نفس جس طرف راغب ہو اور جس شہوت کی طرف میلان پیدا کرے اسے حاصل کرو، ایک یہ تفکر پایا جاتا ہے کہ دنیا میں زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، تو جو لذت تم حاصل کر سکتے ان لذتوں کو تم حاصل کر لو، یہ ایک تفکر پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرا تفکر یہ ہے کہ نہیں، انسان اس دنیا میں عبد ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، انسان اس دنیا کے اندر مملوک ہے، اس کی اپنی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، یعنی اپنی مرضی تو تب چلائے کہ کچھ اس کے پاس ہو، وہ تو اپنی مرضیوں کا مالک ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ فلاں میرا کام، دل نہیں چاہتا فلاں میں کام کروں، یعنی فلاں بندے سے میرا ملنے کا دل نہیں چاہتا، فلاں چیز کھانے کا دل نہیں چاہتا، فلاں کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، بس آج موڈ نہیں ہو رہا تھا، یا میرا دل اس چیز میں نہیں لگتا۔ یہ بات تو وہ کرتا ہے کہ جو آزاد ہو۔ اگر انسان ہے ہی مملوک جس کی اپنی ملکیت ہو، وہ یہ والی باتیں کر سکتا ہے، وہ شخص تو یہ باتیں نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کی ملکیت ہے، اس کے حتیٰ کہ یہ جو جسم ہے، سرزمین جسم، یہ بھی اللہ کی ملکیت، سرزمین ذہن، یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنی مرضی سے ہر خیال کو نہیں ابھار سکتا ذہن میں۔ اس لیے وہ پہلے پوچھے گا کہ پروردگار، یہ ملکیت تیری ہے، یہ مال تیرا ہے، یہ ذہن، آیا میں اس ذہن میں یہ خیال ابھار لوں، آیا یہ اس ذہن میں یہ تصور ابھار لوں؟ عقل اللہ کی ملکیت ہے، آیا عقل کے ذریعے سے یہ چیز سوچ لوں میں؟ یہ پوچھنا پڑے گا، کیونکہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ ہے، آنکھ سے وہ ہر چیز نہیں دیکھ سکتا، پوچھے گا کہ اے پروردگار، یہ آنکھ تو تیری ملکیت ہے، میرے پاس تو کچھ عرصے کے لیے ہے، امانت ہے تیری، آیا میں یہ کام اس آنکھ سے کر لوں، آیا اس کانوں سے یہ کام کر لوں؟ یہ ہے نظریہ مالکیت اور مملوکیت۔ ایک تفکر یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر مملوک ہے، عبد ہے، کچھ بھی نہیں اس کا، کسی شے کا مالک نہیں ہے، वो जो मालिक कह दे बस उसने अंजाम देना है। इसके मुकाबले में दूसरा नज़रिया हमारे पास कि नहीं, ये नफ्स तेरा है, ये ज़िंदगी तेरी है, एक दफ़ा तो ज़िंदगी मिलनी है, तूने जो करना है वो कर ले, जो लज़्ज़तें ले ले। अब इधर टेक्नोलॉजी आप इजाद करते हैं, इस टेक्नोलॉजी से आप क्या काम करेंगे? अगर जो शाहवानी आइडियालॉजी और नज़रियात का कायल है वो तो शहवतों से भर देगा उसे, उसके अंदर हर गंदगी को वो भर के रख देगा। लेकिन वो शख्स कि जो अपने आप को ममलूक करार देता है अल्लाह की बारगाह में, वो उस टेक्नोलॉजी से कौन से काम करेगा जिससे अल्लाह की मालकियत की झलक इस दुनिया में आयां होती हो। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारे सामने फ़र्क के तौर पे आ जाती हैं, ये नतीजे। इसलिए ये कहा जाता है कि आमाल हैं, टेक्नोलॉजी है, तरक्की है। कुरान ने कहीं पे भी इसकी बात नहीं की, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बात नहीं की कि इंसान वो शख्स खसारे में या पिछली कौमें खसारे में थीं क्योंकि उनके पास ना हवाई जहाज़ था, ना बिजली थी और ना इसी तरीके से दीगर वसाइल थे। ये कहीं पे भी वारिद नहीं हुआ, और ना ये वारिद हुआ है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दौर में जब औज होगी टेक्नोलॉजी की, औज जब कायनात कशफ हो जाएगी, जितनी कशफ हो सकती है बशरियत की तवान में है उतनी कशफ हो जाएगी, तो वो जो टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत और उस रियासत का तारुफ टेक्नोलॉजी की बाब से नहीं कराया गया। आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिसे आइडियल तरीन इस्लामी रियासत करार दिया गया है, उस रियासत के अगर आप पढ़ें जो खदोखाल हैं, उन खदोखाल में आपके सामने आएगा कि एक भी अमर ऐसा नहीं है कि जो दुनियावी तौर पे हमारे पास नफ़ा की सूरत में सामने आए। पहले एतकादात को बयान किया है, हक़ को बयान किया है, अदालत को बयान किया, उसके नतीजे में आमाल को बयान किया है। क्योंकि खाली टेक्नोलॉजी का वजूद इंसान की एक तरक्की की अलामत नहीं बनता, वो टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कैसा करता है, किस आइडियालॉजी के तहत उसने टेक्नोलॉजी को हासिल किया। इसी तरीके से इंसान का एक अमल कमाल नहीं बनता, मुमकिन है नमाजों पे नमाजें पढ़े लेकिन पीछे कोई है ही नहीं, इल्म ही नहीं है, मारिफत ही नहीं है। अलकाफ़ी में जैसे रवायात हैं कि आब एक आलिम की नींद फकर सोना रात को, पूरी रात जो नमाज शब पढ़े, कुरान पढ़े, दुआएं पढ़ता रहे, जिक्र पढ़ता रहे, इसकी इबादतों से अफजल है। वो जो आलिम है उस आबिद की इबादतों से उसकी सोना अफजल है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूँ, ख़बर ही नहीं है कि क्या इससे मिल रहा है। या इसी तरीके से हमारे पास और आमाल है, मुनाफिकाना आमाल, कि दिल की वादी अलग है, अमल की वादी अलग है। मुसलमानों के साथ मुसलमानों की सफ़ में खड़ा है लेकिन दिल उसका बेगाना है, वो अल्लाह को तस्लीम नहीं करता, वो अल्लाह को कबूल नहीं करता या हुज्जत इलाही को कबूल नहीं करता, मुनाफिक है। अब इधर ज़ाहरी अमल कोई फ़ायदा देगा? कोई नतीजा नहीं देगा। बस आपने मुलाहिज़ा किया कि ज़ाहरी अमल की बुनियाद पे नफ़ा और नुकसान को नहीं पहचाना जा सकता। नफ़ा और नुकसान को पहचानने का तरीक़ेकार, कुरानी तरीक़ेकार ये है कि एतक़ादात में पहले जाना चाहिए, कौन से एतक़ादात और अफकार नफ़ा बख्श हैं और कौन से एतक़ादात और अफकार वो खसारे से आलूदा हैं, फिर उसके दोष पे जो अमल सादिर होगा उसे खसारा या नफ़ा कहा जा सकेगा। और इस हवाले से हमने जिस अमर को मुतालिया किया वो पहला अमर था तकजीब। कुरान ने जिस फ़िक्र को और जिस तफक्कुर को और नज़रिए को खसारे वाला अमल करार दिया है उसका नाम है तकजीब, यानी हक और हक की बातों की कल्बी तौर पे तकजीब, या उसके बाद लिसानी तौर पे या अमली तौर पे तकजीब, इसको कुरान ने खसारे का नाम दिया है। लिहाजा अमली तौर पे तकजीब जन्म उस वक्त लेती है कि जब कल्बी तौर पे तकजीब हो। हाँ, बाज़ुकात किसी और अमर की वजह से भी कल्बी तौर पे मुमकिन है कि एक शय के बारे में यकीन हो लेकिन इंसान फिर भी अमलन तकजीब कर जाए, उसके अवामिल दीगर हैं, लेकिन वो भी चूंकि वो उसके मुताबिकत नहीं रखते अकायद के साथ आमाल, यहाँ पे खसारा वो उठा लेगा। लिहाजा खसारे का तायुन किस बुनियाद पे होगा? एतकादात और अफकार के तायुन से। कौन से अफकार और एतकादात वो नफा बख्श हैं और कौन से एतकादात और अफकार खसारे वाले हैं, اور ان کے براہ راست نتائج وہ عمل کی دنیا میں نکلتے ہی نکلتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ وہ عقیدہ کچھ اور رکھتا ہو اور اس کی عمل کی دنیا کچھ اور ہو، ایسا زبان سے عقیدہ نہیں بنتا۔ مثلا میں کہہ دوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ یوں ہے، میرا عقیدہ ہے کہ فلاں ہے، یہ اقرار کہلاتا ہے۔ تمام مسلمین بھی قائل ہیں اور ہر عاقل انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے، زبان سے کوئی کہہ دے میرا عقیدہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہے، اس سے عقیدہ نہیں بنتا۔ عقیدہ وہ بنتا ہے کہ جس سے جس کے اثرات عمل کی دنیا میں نظر آتے ہیں۔ عقیدہ ان معلومات کا نام ہے جو اس سطح پہ پہنچے ہوئی معلومات ہیں کہ جن کا ربط انسانی روح اور نفس کے ساتھ ایسا جڑ گیا ہے کہ وہ اس کی مخالفت نہیں انجام دیتا۔ یعنی ایسا گہرا ربط اس کی روح اور نفس کے ساتھ اس کو جکڑ گیا ہے کہ وہ مخالف اس کا عمل انجام نہیں دیتا۔ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں، مثلاً اپنی چیزوں کا اعتقاد کہ یہ میری ہے، یہ عقیدہ جس کو آپ اپنی طرح، مثلاً یہ موبائل میرا ہے، آپ اگر اس کو اپنے نفس میں اپنا موبائل قرار دیتے ہیں تو آپ کے عمل کی نوعیت جدا ہوگی، اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نہیں یہ موبائل کسی اور کا ہے، میں صرف استعمال کے لیے اسے لایا ہوں، تو تب آپ کے عمل کی نوعیت جدا ہوگی، ایسا ہے یا نہیں؟ لہذا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو نفس کے ساتھ محکم طور پہ جڑا ہو کہ جدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو جدا ہو جاتا ہے، ایک دن بڑے جوش میں تھا اور عمل بھی انجام دے رہا تھا، اگلے دن اس نے دیکھا اسی عقیدے میں ڈگمگا، تزلزل اور ڈگمگاہٹ پائی جاتی ہے، تو یہ عقیدہ عقیدہ نہیں کہلائے گا، اقرار کہلائے گا۔ ہاں اقرار کیا تھا اس نے، اپنے اقرار کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکا۔ تکذیب جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس کے واضح اثرات انسانی عمل میں دکھائی دیتے ہیں۔ کل ہم نے ایک آیت کریمہ میں لقاء اللہ کو پڑھا کہ اللہ سے ملاقات، یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ انسان بعض اوقات آیات پڑھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کی حالت تھی، 2020 کے افراد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ آج بھی انسان اسی طرح سے شک کے عالم میں ہے۔ مثلا اگر آج ہم سے بات کوئی پوچھے یا ہم اپنے نفس سے پوچھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کوئی پوچھے تو جواب ہمارا اس کے مطابق ہوتا ہے کہ جو اسے سنایا جانا چاہیے، نہ وہ کہ جو ہمارے باطن میں ہے۔ اپنے نفس سے ہم پوچھیں کہ تمہیں یقین ہے کہ تم جیسے ہی مرو سے اللہ سے ملاقات ہوگی، مرو گے تو کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت حاضر ہو جاؤ گے جیسے مرو گے، یا قیامت والے دن حاضر کیے جاؤ گے؟ اگر کہ مجھے بھرپور یقین ہے تو کہاں یقین کے اثرات؟ یقین کے تو اثرات ہونے چاہیے نا۔ مثلا اگر ہمیں ابھی پتہ لگ جائے کہ میں چیف جسٹس کے سامنے عدالت میں یقیناً ابھی حاضر کیا جاؤں گا، تو تب ہماری حالت کیسی ہوگی، کیسے ہم اس وقت برتاؤ کر رہے ہوں گے اپنے نفس کے ساتھ؟ مثلا ابھی ہماری حالت ہے، ابھی ہمیں مثلا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ابھی ہم کچھ منٹوں کے بعد عدالت میں پیشی ہے اور چیف جسٹس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس نے، چیف نے یا جو بھی وکیل ہے، جج ہے، اس نے ہمارے لیے سزا سنانی ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ کیا ابھی ہمیں اس طرح کی کوئی حالت کا یقین ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ انجام پائے گی؟ کوئی یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو ریلیکس ہیں یا نہیں؟ کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ فرد جس کے سزائے موت سنانے کا فیصلہ ہونا ہے اور اس نے اب جج کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی کیفیت ہم نہیں حقیقتاً جان سکتے، کبھی ٹی وی ڈراموں میں ممکن ہے دیکھی ہو، رو پیٹ رہا ہوگا، سجدوں میں سر رکھا ہوگا، یا جن کی سزائے موت سنائی گئی ہے، ایسے افراد کے بعض کے واقعات اخباروں میں چھپے ہیں کہ کئی کئی دن جو ہیں وہ سجدے میں تھے، یا بعض ہیں کہ غربی جو ہیں خصوصاً کہ وہ کھائے پہ کھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد کھانا ملنا یا نہیں، وہ جو تو نہ کھا سکتے ہیں وہ پیٹ بھر سکتے ہیں، بھر رہے ہیں، وصیتیں بھی یہی کر رہے ہیں، یا جیسے فرعونوں کی وصیتیں تھیں، مریں تو اتنا سونا، اتنا پھل، اتنا فلاں، اس طرح قبروں میں رکھنا۔ ہر ایک کی تاثرات، یعنی مثبت ہوں یا منفی، ابھی یہ بحث نہیں کر رہے ہم، یہ کر رہے ہیں کہ اس کی حالت تبدیل ہوگی۔ اگر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اعمال کی پیشی ہونی ہے، اس کا یقین ہوتا تو حالت تغیر ہوتا ہماری حالت میں۔ جیسے یہ واقعہ پہلے بھی بعض دوستوں کو سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ہم وسائل الشیعہ اور دیگر معتبر کتب میں وارد ہوا ہے کہ ایک جگہ تشریف لے گئے قبیلے میں، تو لوگ جس طرح سے محبت کی وجہ سے بہترین چیز حاضر کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک دودھ میں شہد اور کھجوروں کو بڑے اچھے طریقے سے مکس کر کے بہترین ٹھنڈا مشروب لایا گیا تھا، گرمیوں کے ایام تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو انہوں نے چکھا، کیونکہ دودھ ہی نظر آ رہا تھا، تو چکھنے کے بعد فوراً ترک کر دیا، تو پوچھا کہ اس کے اندر کچھ ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس میں ہم شہد اور کھجور کو ملاتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ مقبول ترین بن جاتا ہے مشروب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا حرام ہے یہ؟ تو فرمایا حرام نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی تواضع میں ایک چیز کا استعمال کرتا ہوں، یا کھجور یا شہد یا دودھ۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بڑی شخصیت دسترخوان پہ موجود ہو تو کھل کے انسان نہیں کھا سکتا، اور جب وہ اٹھ کے جاتی ہے تو پھر خوب شور شرابہ سنائی دیتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے محضر میں اپنے آپ کو رسول اللہ پاتے تھے، اس لیے وہ ایک شے کا استفادہ کرتے تھے، یہ ہے تواضع رسول اللہ، کیونکہ وہ حاضر اللہ کو اپنے وجود کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پا رہے ہیں۔ اس لیے انسان اگر یہ جو لقاء اللہ کی تکذیب کی بات قرآن میں کی کہ وہ لوگ تکذیب کرتے رہے، ان کے عمل کی نوعیت غافلانہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسے ابھی ہمیں جج کے سامنے پیش ہونے کا کوئی اعتقاد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یا کوئی ہمیں لے کے نہیں جا سکتا، ہم مثلا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ریلیکس ہوں گے، غافلانہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ابھی حاضر ہونا ہے، تب ہماری حالت ہی الگ ہوگی۔ حتیٰ کہ کمرے امتحان میں امتحان دینے جانا ہے، جیسے ہوتا ہے نا جامعۃ المصطفیٰ کا امتحان، پتہ ہے فیل ہو جائے تب بھی پاس ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی طالب علم کے اوپر کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ وہ ایک اندر سے اضطراب کی کیفیت ہے، ٹینشن اس نے لی ہوئی ہے، بار بار کتاب کو دیکھ رہا ہے، سوال کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کے نتیجے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ وہ حاضر ہونے کا اعتقاد ہے، اس کا اعتقادات کے اثرات ہیں۔ لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ لقاء اللہ کی تکذیب انہوں نے کی تو وہی لوگ تھے، ہم لوگ تو ایسے نہیں ہیں، ہم بھی اگر ہیں تو اقرار کی دنیا میں ہیں، اور وہ اقرار قلبی طور پہ اقرار ہے یا نہیں، اس کا جائزہ ہمیں تنہائیوں میں لینا چاہیے۔ اچھا، سوال کیسے بنے؟ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے، قرآن نے اس کا علاج بھی بیان کیا، ایمان سرمایہ ہے، اس لیے شک کی کیفیت دل کے ساتھ ہوتی ہے، شک ہے پتہ نہیں اللہ کے حضور حاضر ہوں یا اللہ کے حضور حاضر نہ ہوں۔ فلا تکونن من الممترین، لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، آپ شک نہ کریں ان باتوں میں، یعنی اگر شک کیے فتکون من الخاسرین، اصل خسارہ اٹھانے والا شاکی بھی خسارہ اٹھانے والا، اس کے بھی غافلانہ زندگی ہوگی، وہ بھی یہی پھر روئے گا، اچانک گھڑی آ جائے گی اور پھینکے گا، یا حسرتنا علی ما فرطنا، جو ہم نے فرطنا، جو ہم نے تفریط کی، اس کی پر ہائے وائے وہ شور مچائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک مطلب آیا، دوسری تکذیب، لقاء اللہ کی تکذیب چھوٹی تکذیب نہیں ہے، وہ تکذیب، کیونکہ تکذیب کے مراحل ہیں، مراحل تین مراحل ہیں تکذیب کے، اور اسی کے مقابل میں اقرار کے بھی تین مراحل بنتے ہیں۔ ایک دفعہ تکذیب ہوتی ہے قلبی، تکذیب ہوتی ہے قلبی، اگر یہ ظاہر نہ ہو تو منافق کہلاتا ہے، وہ منافق کہ جو کفار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دوسری تکذیب ہمارے پاس آتی ہے لسانی، زبان سے تکذیب، زبان سے تکذیب ہوتی ہی اسی وقت ہے جب قلبی تکذیب ہو، یہ کافر کہلاتا ہے، پہلا منافق کہلاتا ہے اگر ظاہر نہ ہو، ظاہر زبان سے ہو جائے تو پھر کیا، کافر۔ ایک ہے عمل سے تکذیب، یہ جو عمل کی تکذیب ہے یہ ممکن ہے کہ اس کے اعتقادات کے موافق ہو، ممکن ہے مخالف ہو، صحیح ہے؟ اگر تکذیب اس کی عملی تکذیب، اگر قلب تکذیب کرے تو عمل میں تو حتماً تکذیب جنم لے گی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعتقاد اور یقین کسی اور امر کا رکھتا ہے لیکن عمل سے تکذیب کر جاتا ہے، مثلا شہوت کا دباؤ ہے، فاسد تربیت ہے، یا کوئی اور عامل ایسا اکراہن و اجبارن بن جاتا ہے۔ بس یہ ہمارے پاس تکذیب کے مراحل، لقاء اللہ یا جتنی ابھی ہم تکذیب کے موارد پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی سے مربوط ہیں کہ بعض اوقات تکذیب کس طرح سے کی جاتی ہے کہ تکذیب کی نوعیت ہے قلبی، یہ تو بدترین ایک حالت ہے، اور پھر زبان سے تکذیب، یہ اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ یہ تو کافر اور مشرک کے دائرے میں آ گیا۔ ایک دفعہ عمل سے تکذیب، جو عمل کی تکذیب ہے اگر وہ قلبی تکذیب کی وجہ سے اور اس کے سبب کی وجہ سے ہو تو پھر تو اس میں بدترین صورت ہے، لیکن بعض اوقات انسان غافلانہ طور پہ یقین کسی اور شے کا ہے لیکن عملی تکذیب الگ جنم لے لیتی ہے، اس کے مورد الگ ہیں۔ لقاء اللہ بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس آئے گا، ایک دفعہ قلب انکار کرتا ہے، ایک مرتبہ زبان سے انکار ہے، ایک دفعہ عمل سے انکار ہے، یعنی اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس نے حاضر نہیں ہونا، اسے یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ جیسے دنیا کے مذاہب ہر مذہب نے ہی اور دین اسلام کے ہر فرقے نے کوئی نہ کوئی علاج نکالا ہوا ہے، بچنے کا علاج، اللہ سے فرار کرنے کا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور فرقوں نے علاج نکالا من اللہ، اللہ سے فرار کر کے کسی اور شے میں پناہ لے لیں گے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، اللہ سے فرار کر کے نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، نہ کسی امام کے پاس پناہ ملے گی۔ اللہ کے پاس پناہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کے پاس پناہ، کسی نبی کے پاس یا کسی امام معصوم کے پاس پناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس پناہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں ایک بندے کو چاہتا تو ممکن نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی اسے چاہیں، امام علی علیہ السلام چاہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چاہیں، ناممکن ہے۔ یہ صرف وہ ان ہستیوں کو چاہیں گے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے پناہ آج کے دور میں جو غافلانہ ہمارے اعمال ہیں، ان غافلانہ اعمال کی ایک بنیادی وجہ اعتقادات میں تزلزل بھی ہے کہ ہم یہ کام کر دیں گے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، قبر پار ہو جائے گی ہماری، فلاں کام کر دیں گے مشکل سے نکل جائیں گے۔ جبکہ جب امام علی علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر اس دنیا میں اس کے سامنے موجود تھے اور وہ انہی بدکاریوں کو انجام دیتا تھا، تب اسے قریب نہیں کیا، تب اسے ڈانٹ ڈپٹ کی، تو کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگلے جہان میں یہ عمل انجام نہ پائے۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ خسارہ ہے انسان کے لیے اگر لقاء اللہ کی تکذیب جنم لیتی ہے، عمل سے جنم لے تب بھی خسارہ ہے، اعتقادات سے جنم لے تب بھی خسارہ، یعنی غافلانہ اور انسان کی سستی کاہلی والی زندگی، بے زحمت زندگی، بے تکلیف زندگی، غفلتوں میں پڑی ہوئی زندگی، لذتوں میں گھری ہوئی زندگی، یہ خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عملی تکذیب کو جنم دینے کی طرف انسان کو میلان پیدا کرتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس مورد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف آیت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 20 میں ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے جانتے اور ان کی معرفت رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود رسول اللہ کا انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ جو اپنے نفسوں کے اندر خسارہ کاٹ چکے ہیں وہ ایمان نہیں لانے والے۔ قرآن نے دیکھے کس طرح سے ربط دی ہے، ان کے اعمال کا فوراً ربط نہیں دیا کہ یہ تکذیب کی، قرآن کیا بات کر رہا ہے، مثلا وہ رسول اللہ آ گئے اور ان کے معجزات بھی دیکھ لیے، ان کے فضائل کرامات بھی دیکھ لیے، رسول کی عظمت اور بلندی کو بھی دیکھ لیا اور پہچان گئے، اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں، بچے کی پہچان بڑی سخت ہوتی ہے، اس کا آپ تجربہ کبھی کر کے دیکھیں، باہر جائیں کسی کے باپ اور چھوٹا بچہ کھڑا ہے، آپ بچے کو ایک منٹ پاس بلائیں، پھر کہیں یہ بچہ میرا ہے، پھر دیکھیں وہ کیا سلوک کرتا ہے، اس کے سلوک سے پتہ لگ جائے گا اسے اپنے بچے ہونے کا کتنا اعتقاد ہے۔ اسی طرح انہیں یقین تھا کہ یہ رسول ہیں اللہ کے، لیکن انہوں نے تکذیب کی۔ وجہ کیا ہے تکذیب کی؟ وجہ تکذیب کی دیکھیں قرآن کیا بیان کر رہا ہے، الذین خسرو انفسهم، یعنی نفس کے اندر انہوں نے خسارہ اٹھایا ہوا تھا، ان کے نفوس کے اندر نقصان برپا ہوا، اس کا نتیجہ فہم لا یؤمنون، اس وجہ سے ایمان ہی نہیں لا رہے. یعنی یہ جو تم زبان سے انکار کر رہے ہو، یا نگاہیں تمہاری جو ہیں وہ مڑ رہی ہیں، یا تمہارے راستے جدا ہو رہے ہیں، اس کو ابھی قرآن بیان نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو نتیجہ ہے ایک عمل کا، وہ ہے ایمان نہ ہونا. ایمان کیوں وجود میں نہیں آیا؟ اس لیے کہ نفوس میں خسارہ تھا. اس لیے نفوس میں خسارہ ہوگا تو ایمان نہیں آئے گا. اس لیے الذینہ، یہ والی آیت کو ہم انشاءاللہ الگ باب میں، ہم نے ایک الگ باب اس کا تشکیل دیا ہے کہ جس میں اپنے وجود کو کھو دینا ہے، جس نے اپنے آپ کو کھو دیا اس سے بڑا نقصان کوئی اور نہیں ہے. یہ تو خسر الدنیا والآخرہ ہے، جیسے ہوتے ہیں نا، اپنی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے اسے کوئی فکر نہیں ہے. پڑھائی ہے تو ٹھیک ہے، یار میں نے کون سا پڑھ کے آیت اللہ بننا ہے، کوئی اور حدیث ہے کہتے ہیں میں نے کون سا محدث بننا ہے. یعنی اس نے اپنے آپ کو رکھا ہی حیوانی دنیا میں، کھانا پینا سونا بس. وہ دیکھیں ہاں کھانا ہے یا نہیں یہ میرے لیے پریشان کن بات ہے، پیسے ہیں یا نہیں، تنخواہ ہے یا نہیں، مال ہے یا نہیں. تو حیوان اس نے اپنے آپ کو بنایا، اور حیوان کے ساتھ معاشرہ اگر ہم نہ سلوک کریں، معاشرہ حیوانوں والا سلوک کرتا ہے اس سے، کیونکہ اس نے قیمت حیوانوں والی لگائی ہے. یہ تو پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ جس نے انسانوں والے اعمال انجام دیے، انسانوں والی عزت پا کے رہتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو. مثلا ایک خاتون ہے غیر مسلم ہے، اس نے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا، اور ہسپتال بنانے کے بعد اپنی خدمات پیش کی، یہاں تک کہ خدمات کی صورت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. انسانیت اس کی قدر کرے گی. پاکستان میں بھی ایسے ہسپتالوں کے نام آج بھی تبدیل نہیں ہیں، انڈیا نے بھی نام تبدیل نہیں کیے، وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہسپتال بنے ہوئے انہی ناموں پہ، سکھوں کے اور ہندوؤں کے ناموں پہ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں. انسانیت نے قدر کی ان کی. لہذا لیکن جس نے اپنے آپ کو حیوان بنایا، اس کی پھر زمانے نے بھی اسے حیوان ہی کہا. اسے یہاں پہ بھی ہے کہ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جس نے اپنے وجود میں خود نقصان اٹھایا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر تم اس سے ایمان کا تقاضا کرتے ہو، وہ تو سبق پڑ چکا ہے خسارے کا، تو ایمان کہاں سے بچارہ لائے گا؟ اسے نفع اور نقصان کی پہچان ہی نہیں ہو رہی، وہ تو نقصان، وہ آنکھیں ہی کھو چکا ہے تو بصیرت کہاں سے پیدا کرے، وہ تو کان ہی کھو چکا ہے، سماعت کی طاقت کو کھو چکا ہے تو کہاں سے سنے گا، وہ سوچنے والے دلوں کے دروازے بند کر چکا ہے، وہ کس طرح سے ان کے اوپر غور و فکر کرے گا چیزوں پہ. لہذا پہلے ان آلات کو کھولو، اسے آنکھیں دو، اس کی سماعت درست کرو، اس کے دلوں کا علاج کرو، پھر بات آئے گی ایمان لاتا یا نہیں لاتا. اس کے بعد اگلی آیت بھی دیکھیں کہ اس کی ہم پڑھ کے انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں اسی کے اوپر. سورہ اعراف آیت نمبر 92 میں جناب شعیب علیہ السلام، اب شعیب علیہ السلام ایک حجت الہی، ایک نبی خدا، معجزات کے ساتھ، پیغام خدا کے ساتھ آئے ہیں، پاکیزہ ترین ہستی، کہ اس سے پاکیزہ ہستی کا تصور نہیں پیش ہو سکتا، ایک معاشرے میں موجود ہیں، لیکن معاشرے نے کیا کیا؟ کیونکہ معاشرہ اپنے وجود کے اندر خسارہ لیے ہوئے تھا، جیسے کہ انشاءاللہ جمعرات کو یہ والا درس آ رہا ہے کہ جس میں ہم معاشرے کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ معاشرہ ہی اندھا تھا. تو اس معاشرے نے کیا سلوک کیا؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کر دی، یعنی معاشرے نے پکڑ کے تکذیب کر دی اس الہی، نور الہی کی. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کہ گویا کہ وہ ان میں، یعنی غنی اور مستغنی نہیں تھے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، یعنی یہ جو اگلی آیت کا حصہ ہے، الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، کانو ہم الخاسرین، وہ لوگ کیا ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ پورا معاشرہ خسارہ اٹھانے والا ہے اگر نبی خدا کی تکذیب کی، اگر نبی الہی، حجت الہی، اس نور الہی، خلیفہ الہی کی تکذیب کی، تو یہ خسارہ ہے. یہ خسارہ کیوں برپا ہوتا ہے؟ اس کی ابھی ایک علت آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، اس طرح آگے بھی آئے گی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک آ جاتا ہے کہ کفر کر کے تکذیب کرنا، آیات الہیہ کا کفر کر کے، کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل تفصیل سے پڑھیں گے. صرف آیت کو آپ اپنے طور پہ ملاحظہ کریں کہ اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمین کی مقالید اور جتنے مفاتیح ہیں، مقالید ہیں اور جتنی چابیاں ہیں، خزانے ہیں، وہ اللہ کی ملکیت، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. والذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اولئک ہم الخاسرون، یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. بے شک مال و دولت کثیر ہو، بے شک ٹیکنالوجی ان کے پاس سب سے زیادہ ہو، بے شک طویل عمر گزاریں، بے شک صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، لیکن یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو انشاءاللہ کفر اور کفر کا تعلق آیات الہیہ سے اور اس میں خسارے کے شواہد عملی زندگی میں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.